وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. صدق الله العظيم. میرے مرشد نے فرمایا، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب تعالی برکاتہ، کہ اللہ تعالی نے اپنی ایک صفت اور ایک خزانے کا پتہ عطا فرمایا، اور اللہ کی ذات اتنی عظمت والی ذات ہے کہ اگر اللہ تعالی کسی بات کو چھپانا چاہے تو مخلوق، خالق جس بات کو چھپانا چاہے مخلوق اس کا پتہ نہیں لگا سکتی، اللہ ایسی عظیم الشان ہے. لہذا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ قرآن مجید میں فرمانا، ایک خزانے کا پتہ دینا، یہ دلیل ہے وہ دینا چاہتے ہیں. میرے شیخ نے بڑی پیاری مثال سے سمجھایا کہ جب بچہ باپ کی خبر پاتا ہے کہ باپ اعلان کرتا ہے کہ دیکھو بھائی، آج میرے تھیلے کے اندر چاکلیٹ ہے، میرے تھیلے کے اندر چاکلیٹ ہے، وہ باپ اعلان کرتا ہے، تو اس اعلان کا کیا مقصد ہے؟ کہ ہم سے مانگو. اس اعلان کا مقصد یہ بتانا کیا ہے، کیونکہ اگر باپ چھپانا چاہے تو باپ کو جب چاکلیٹ کھانی ہوتی ہے چھپ چھپ کے کھا لیتا ہے. لیکن بتانا کیا مقصد ہے؟ بتانے کا مقصد یہ کہ ہم سے مانگو، کیونکہ اس مانگنے میں بھی بچے کا مانگنا یہ ابا کو مزہ دیتا ہے. میرے مرشد نے فرمایا کہ بندے کا مانگنا ربا کو مزہ دیتا ہے، بندے کا مانگنا یہ ربا کو مزہ دیتا ہے. یہ خود مانگنا کیا مزہ، یہ بھی ایک مستقل مزہ ہے. جیسا اللہ تعالیٰ نے جو اپنی صفت ایک خزانے کا پتہ دیا، وہ یہ کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے، جذب فرما لیتا ہے. فرماتے ہیں یجتبی الاجتباء من الجبین، کہ اجتباء جبین سے ہے، اور جبین ہوا جذبن، اور جبین کے معنی جذبن کے، یعنی کھینچ لینا، کھینچ لینا، یعنی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ کھینچ لیتے ہیں. میرے شیخ نے فرمایا کہ اصل میں اس میں دو راز ہیں، جذبن جذب کے معنی، جو جذب ہے اس کے معنی کھینچ لینا ہے. لیکن کیسے کھینچنا، اللہ تعالیٰ بندے کو کیسے کھینچتے ہیں؟ ایسا نہیں جیسے میرے مرشد نے ایک واقعہ سنایا کہ ایک شخص تھا، وہ ایک درخت کے نیچے دعا مانگتا تھا کہ اللہ تو مجھے کھینچ لے، اللہ تو مجھے کھینچ لے. تو ایک آدمی روزانہ یہ تماشا دیکھتا تھا، وہ بیچارہ روزانہ روتا تھا، مصلی بچھا کر تسبیح لے کر روزانہ روتا تھا کہ اللہ تو مجھے کھینچ لے. تو اس نے دیکھا کہ ایک آدمی نے دیکھا تو اس نے کہا اسے مذاق کرنا چاہیے. بس اب اس نے کہا کہ ایک دن اس کے وقت آنے سے پہلے درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور ایک رسی لے کر گیا، رسی پھندے میں پھنسائی، رسی میں پھندا لگایا، اور جب وہ آیا اور اس نے اپنا نفل پڑھے اور رو رو کر اللہ تعالی سے دعا کرنا شروع کر دی کہ اللہ مجھے کھینچ لے، اللہ مجھے کھینچ لے. تو اس پر میرے شیخ نے ایک اور واقعہ سنایا کہ بعض لوگ جو ہے وہ دین کا مطلب کچھ کا کچھ سمجھتے ہیں، کیونکہ قرآن شریف کا جو مقصد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سمجھایا ہے وہی مطلب درست ہے، یا صحابہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو منشا وہ صحابہ سمجھتے تھے. لہٰذا صحابہ کے سے علم حاصل کیے بغیر علم چل نہیں سکتا. اب اس کا کیا انجام ہوا، آپ سنیے. دیکھیں ایک آدمی جو ہے اس کو کھجور کھانے کا بہت دل چاہا، تو دیکھا کھجور کا درخت، اس نے کہا کھجور کھانی چاہیے. اب درخت پر چڑھ گیا تو چونکہ کھجور اس کا محبوب اوپر تھا، تو محبوب کو دیکھتا ہوا چڑھ گیا اوپر. اس کے بعد خوب پیٹ بھر کر کھجورے کھائیں درخت پر. جب اب نیچے اترنے کا وقت آیا تو نیچے دیکھا کھجور کا درخت ہوتا ہے 100 فٹ، 50 فٹ سے اوپر اوپر. اب جو کھجور کے درخت سے جو نیچے جھان کر دیکھا تو زمین، جب نیچے دیکھی تو چکر آنے لگ گئے، زمین دیکھ کر اس کو چکر آنے لگ گئے. اب وہ پریشان ہوا کہ آئے میں تو مر جاؤں گا، حالانکہ خود وہیں سے چڑھ کر گیا تھا، لیکن اب اترنا مشکل معلوم ہو رہا ہے. اب اس نے آواز چلانا شروع کیا، ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا. تو لوگ جمع ہو گئے، گاؤں دیہات والے، پوچھا بھائی کیا بات ہے؟ کہا بھائی کھجور کے درخت سے اترنا، میں کیسے اتروں؟ اب لوگوں نے کہا بھائی یہ تو مسئلہ مشکل ہے، یہ تو بھوج بھجکڑ ساتھ دینا وہی اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. جو گاؤں کے سب سے زیادہ عقل مند اور سیانے اور ڈگری یافتہ آدمی تو وہی ہے بھائی، وہی اس مسئلے کو حل کر سکتے ہیں. عقل مندی کی ڈگری انہوں نے لی ہے. اب لوگ بھوج بھجکڑ ساتھ کو پکڑ کر لے کے آئے، اور ان سے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے یہ واقعہ اپنے بعد میں سنایا. تو اب ان سے مشورہ کیا کہ بھائی صاحب ایک آدمی درخت پر چڑھ گیا کھجور کے، اب اس کو نیچے اتارنا ہے، ترکیب سوچو. اس نے کہا جی بہت اچھا، ویری گڈ، نو پرابلم، یہ ترکیب تو کوئی مسئلہ نہیں. اب اس نے سوچنا شروع کیا، اب سوچ کر کہا کہ بس ترکیب آ گئی. لوگوں نے پوچھا کیا ترکیب، کہا آج جاؤ رسی لے کر آؤ، 200 فٹ لمبی رسی لاؤ. رسی منگوائی گئی. اس کے بعد اس نے کہا کہ اس میں پھندا لگاؤ. پھندا لگایا. کہا بھی ایک طاقتور آدمی اس طاقت سے اس کو اوپر پھینکے، اور کھجور پہ جو چڑھا آدمی اس کو کہا کہ تم اس رسی کو پکڑ لینا. اب اس نے رسی کو پھینکا، اس نے پکڑ لیا. پھر اس کے بعد اس نے اس کھجور والے سے کہا کہ اس رسی کو اپنی کمر کے گرد باندھ لو، یہ رسی اپنی کمر کے گرد باندھ لو اچھی طرح مضبوطی سے. اس نے کہا جی بہت اچھا. اس نے رسی باندھ دی. اب جو نیچے لوگ کھڑے تھے بھوج بھجکڑ مسٹر عقل مند نے اس سے کیا کہا، اس نے کہا زور سے رسی کو کھینچ لو. اس نے کہا جی بہت اچھا. اب جو رسی کو کھینچا دھڑام سے نیچے گیا، سر پھٹ گیا، گردن مڑ گئی اور سر پھٹ گیا، اور وہ جو ہے اس نے ایک آہ نکالی اور دنیا سے رخصت ہو گیا. اب لوگوں نے پوچھا ارے جناب یہ کیا، یہ مر گیا؟ اس نے کہا کیا مطلب، کیا تم مجھ کو الزام دے رہے ہو؟ تم میری عقل پر شبہ کرتے ہو بیوقوف نادان، تم کو پتا نہیں میں کتنا ڈگری یافتہ ہوں؟ تو کہا صاحب یہ مر کیسے گیا؟ اس نے کہا یہ کہ اس سے مر گیا تو اس کا قصور ہے، میری ترکیب کا قصور تھوڑی ہے، کیونکہ میں نے جو ترکیب بتائی ہے اس ترکیب سے میں نے کئی آدمیوں کو کنویں سے نکالا ہے. اسی ترکیب سے تو میں نے کئی آدمیوں کو کنویں سے نکالا ہے، یہ کیسے مر گیا؟ تو اس کا قصور ہے، میرا تو کوئی قصور نہیں ہے. تو حضرت نے فرمایا، حضرت خان جی رحمتہ اللہ علیہ کے بعد لوگ قرآن مجید کی تفسیر اور دین کا مطلب اپنی وضاحت اپنی ذہن کے اسے پیش کرتے ہیں، لیکن میرے دوستو جس پر قرآن شریف نازل ہوا، جب تک ہم ان سے مدد نہ لیں گے اور ان کا علم ان کے اس شاگردوں سے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شاگرد اول حضرت صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین، جب تک ہم ان سے نہیں پوچھیں گے تو صحیح دین سمجھ میں نہیں آ سکتا. ورنہ یہی حال ہوگا جو جناب بھوج بھجکر صاحب نے درخت پہ چڑھنے والے کا حال کیا تھا. تو وہ اس شخص بیٹھا تو اس نے آ کر دعا مانگنا شروع کی کہ اللہ مجھے کھینچ لے. اب اس نے رسی لٹکائی پھندا بنا کر، اور اس نے عجیب سی آواز نکل کر کہا اے بندے اپنی گردن اس رسی میں ڈال دے. اب اس نے کہا آج تو میری مراد بھر آئی، آج تو میری مراد بھر آئی، یعنی میری جو انتظار تھا، میرا انتظار آج جو ہے وہ فصل جو ہے وصل سے تبدیل ہونے والا ہے، فصل جو ہے وصل سے تبدیل ہونے والا ہے. اب اس نے کیا کہ گردن پھنسا دی. اب اس کے بعد اس آدمی نے کھینچنا شروع کیا رسی کو. اب رسی کو جو کھینچنا شروع کیا تو جب تک زمین پر تھا تب تو گزارا رہا، لیکن جیسے ہی پاؤں زمین سے اٹھے، ابھی چند نیچے اٹھے تھے کہ اس کی گردن کھینچنے لگی اور زبان باہر آ گئی، آنکھیں باہر زبان باہر، گردن کی رگیں پھول گئی. اب اس نے چلانا شروع کر کے ہائے میں مر گیا، ہائے میں مر گیا. تب اب اس نے کہا چھوڑ دو اللہ میاں مجھے بچا لے، ایسے جذب اور ایسے کھینچنے کی مجھ کو ضرورت نہیں ہے. تب اس کو رحم آیا، اس نے چھوڑ دیا. لیکن میرے مرشد نے فرمایا کہ اس کے بعد جب کبھی وہ درخت کے قریب سے گزرتا تھا تو قریب درخت نظر آتا تھا دور سے بھاگ جاتا تھا، کہ ایسا نہ ہو کہ پھر رسی آئے اور مجھ کو کھینچ لے. تو میرے دوستو کھینچنے کے کیا معنی ہے؟ کھینچنے کے معنی یہ ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی محبت عطا فرماتا ہے، یعنی اس کو کھینچ لیتا ہے، تو اس کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی فرمان برداری پر جیتا ہے اور اللہ کی نافرمانی میں ایک سانس بھی نہیں گزارتا. یہ ہے کھینچنے کے معنی. جذب کے معنی یعنی بدبختی اور شکاوت والے اعمال سے اس کی حفاظت ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ اس کو نہ میں دیوانہ ہوں افغر نہ مجھ کو ذوق عریانی، نہ میں دیوانہ ہوں افغر نہ مجھ کو ذوق عریانی. کوئی کھینچے لیے جاتا ہے خود جیب و غریبا کو، وہ کہتا ہے کہ اب لاکھ حسین بے پردہ عورتیں سامنے آ جائیں، لڑکے سامنے آ جائیں، کتنا ہی جو ہے وہ شادی میں جائے وہاں پر لڑکے اور مرد اور عورت مخلوط ہوں، اور وہاں پر کتنا ہی جو ہے مووی بننے لگ جائے، کیمرہ بننے لگ جائے. اب ایسا نہیں ہے. جو اللہ کا کھینچا ہوا، جو مجذوب ہے اللہ کا کھینچا ہوا، جس کو مجذوب بولتے ہیں میرے دوستوں، وہ اللہ کی نافرمانی پر راضی نہیں ہو سکتا. یہ ہے کھینچنے کے معاملے. یعنی وہ جان تو دے دے گا لیکن اللہ کو ناراض نہیں کرے گا. یہ ہے جذب کے معنی اور کھینچنے کے معنی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ خزانے کی خبر دی کہ اللہ جس کو چاہتا ہے کھینچ لیتا. میرے شیخ نے فرمایا کہ اصل میں بات کیا ہے، اچھا مجذوب بازے لوگ جو شلوار اتار کے کندھے پر ڈال کر گھومتے ہیں، ان کو سمجھتے ہیں مجذوب ہے. جو ننگا پھرے نہ نماز کے نہ روزے کے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجذوب ہے. یہ وہ مجذوب نہیں ہے، مجنون ہے، پاگل ہے وہ. ارے پاگل میں اور اللہ تعالیٰ کے پاگل میں فرق ہے. میرے مرشد نے ایک دفعہ میرے شیخ کے ایک پیر بھائی سے، ایک خلیفہ تھے حکیم امیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حکیم تھے، تکسلا میں ان کے مطب تھا. پہلے وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے بیٹھتے، پھر ان کے حضرت کے وصال کے بعد حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب پھلپوری رحمۃ اللہ علیہ سے بحث ہوئی. پھر حضرت کے وصال کے بعد میرے مرشد حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب دامت برکاتم سے بحث ہوئے. یعنی ایسا. تو اب جب وہ ہندوستان سے ہجرت کر کے پاکستان آئے تو اسلام آباد میں رہتے تھے, گرمی کا زمانہ تھا اور سائیکل چلاتے تھے. وہ سائیکل پر شروع میں برف بیچا کرتے تھے, برف, گرمی کا پنجاب کی زوردار گرمی, جون کا موسم. تو اب سائیکل کو گھسیٹ کر وہ پڑھائی سے پہاڑی اور چڑھائی پر چڑھاتے. تب ایک دن عجیب مصروف قسم کے تھے وہ. میرے شیخ نے فرمایا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ میاں, تو نے مجھ کو انسان پیدا کیا ہے, یہ گدھوں والا کام مجھ سے کیوں لیتا ہے؟ عجیب بازوں کے ناز ہوتا ہے, کہہ سکتے ہیں یہ ہم لوگوں کا منہ نہیں ہے. تب اللہ تعالیٰ نے عجیب کرم کیا کہ ان کے مطب چل پڑا. اور مطب کا تماشا عجیب ہوتا تھا, جو مریض آتا تھا میرے شیخ نے خود فرمایا کہ آنکھ بند کر کے بس تسبیح اللہ اللہ ذکر کرتے رہتے تھے مراقبے میں. ذکر جیسے کوئی مریض آتا تو اس کو دوا دیتے, اور جیسے ہی دوا دیتے لکھ کر دیتے, نہ کہتا جلدی پیسہ دو جلدی پیسہ دو. تو کہتا ہے ایسے کیا جلدی, کہا جلدی دو, تمہارے پیسے تم جتنی دیر لگاؤ گے اتنی میں مجھے مولا سے جدائی رہے گی. یعنی کہتے تھے بھائی جب ہم نے تمہارا کام کر دیا, ہمارا کام جلدی کرو, ہم کو فارغ کرو اور اللہ کی یاد میں مشغول ہونے دو. اچھا, میرے مرشد نے فرمایا کہ ان کا اسی ادا پر ایک شعر کہا میرے شیخ نے ان کے لیے, اپنے شاگرد کے لیے, کہ یوں تو بگلے کی طرح تجھ کو مراقب دیکھا. یوں تو بگلا ہوتا ہے نا ایک جانور, وہ گردن جھکائے پاس یوں بیٹھا رہتا ہے. یوں تو بگلے کی طرح تجھ کو مراقب دیکھا اور جب مچھلی کو دبوچا تب تیرا حال کھلا. کہ تو ایسا ظالم, کہ شیخ نے فرمایا کہ بگلا بیٹھا رہتا ہے ایسے, جیسے ہی مچھلی اس کے ٹارگیٹ میں آتی ہے, نشانے پر آتی ہے, جلدی سے اس کو جھپٹا مار کر پھر واپس سادھو بن کے بیٹھ جاتے. ایسا فرمایا کہ جیسے پیسہ مانگ کر پھر ویسا ہی بن کے بیٹھ جاتے. تو ان کا یہ عالم تھا کہ ایک برتن میں سوئی رکھی رہتی تھی, سوئی, اور وہ برتن میں کائی لگی ہوئی ہے اور پانی گندا میلا سوئی, اسی سے نکالتے تھے انجیکشن. اور جو ہے وہ انجیکشن جو ہے, اب بڑے بڑے اسلام آباد کے لوگ اور سب آتے تھے پتلون پہنے ہوئے, اب وہ انجیکشن نکال کر پتلون کے اوپر سے انجیکشن لگا دیتے تھے. اور پھر اگر کوئی کہے کہ بھائی اسپرٹ تو دے دو, اسپرٹ دیتے تھے کہ لو خود ہی مر لو. اب وہ لوگ یہ تماشا دیکھنے کے لیے کہ شلوار میں ہاتھ ڈال کر اور پتلون میں ہاتھ ڈال کر وہ اسپرٹ ادا کر رہے ہیں, یہ تماشا دیکھنے کے لیے لوگ بہت دور دور سے آتے تھے کہ وہاں جو شلوار میں ہاتھ ڈال کر, کیونکہ وہ اس مقام پر انجیکشن لگاتے تھے کہ وہاں ہاتھ ڈال کر وہ لوگ اسپرٹ سے جو ہے وہ, کیونکہ انجیکشن لگائے تھے اسپرٹ لگاتے نا, کہتے تھے کہ کوئی کہتے اسپرٹ دو تو کہ لاؤ خود مل لو, یہ ہمارا کام نہیں ہے. لازم شلوار میں ہاتھ ڈال کر اور پتلون میں ہاتھ ڈال کر, عجیب تماشا, یہ تماشا دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہوتے تھے. تو اور سوئی وہ برتن کا یہ عالم تھا کہ گندا پانی اور جو ہے وہ کائی لگا ہوا پانی. تو کسی نے کہا کہ صاحب یہ کیسی, اور ایک ہی سوئی سب کو لگا دیتی تھی. عام طور ڈاکٹر کا اصول کیا ہے کہ ہر مریض کے لیے الگ سوئی ہو, اور صاف ستھرے پانی میں اگر ہو ٹیکول کا پانی اور ابلا ہوا پانی اس میں رکھتے ہیں, لیکن وہ اسی میں انجیکشن رکھتے تھے. تو کسی نے ان سے کہا کہ ارے صاحب آپ یہ کیا کام کرتے ہیں, جراثیم لگ جائیں گے. تب فرمایا, ان نے کیا فرمایا, فرمایا کہ تمہارا تو جراثیم سے رابطہ ہے, ہمارا خالق جراثیم سے رابطہ ہے. اللہ اکبر, کیا ہمارا تو, ہم نے خالق جراثیم سے رابطہ کیا ہوا ہے, جب تک ہمارا خالق سے رابطہ ہے کوئی جراثیم لگ نہیں سکتا. اللہ وہی تو پیدا کرنے والا ہے تمام جراثیم کا, کام یہ بس لگا, یہ عالم سم کا. تو ان کا یہ تھا کہ ان پر جب تھا تو حال تاری ہو جاتا تھا. تو اور جب شیخ بیان فرماتے تھے نا, حال تاری ہوتا تھا, یہ نعرہ مارتے تھے یا رب یا رب یا رب, ایسے نعرہ مارتے تھے. تو حضرت وہاں فواد کی طرف تشریف لے جا رہے تھے, یعنی پہاڑی علاقے میں. تو وہاں پر اب سفر حضرت جو ہے وہ ڈرائیور کی بالکل پچھلی جو سیٹ تھی اس سیٹ پر تشریف فرما, برابر میں حکیم امیر احمد صاحب بھی موجود. اچھا, عالم یہ ہوتا ہے ایک طرف پہاڑ, ایک طرف بیس بیس دس دس بیس بیس ہزار فٹ کی کھائیاں اور گہرائی. تو اب ان پر جو ہے وہ جب اچھا ڈرائیور تو وہ اپنا لگا ہوتا ہے, اب ان پر اچانک بس میں چلتے چلتے حل تاری ہوگا, جانب 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 کہہ کے نعرے مارنا شروع کر دیے. تو حضرت نے ان سے فرمایا, ارمیا چپ کرو, ظالم تیرے نعرے جو ہے وہ ڈرائیور کو بدحواس کر دیں گے اور ہم سب سے بس پوری پوری بس مسافر سمیت کھڈے میں جا کر گرے گی. مجھے تو پاگل معلوم ہوتا ہے, مجھے تو آدھا پاگل معلوم ہوتا ہے. تب میرے شیخ نے خود فرمایا, فرمایا انہوں نے کہا اچھا حضرت میں آپ کی صحبت میں ہوں, ابھی تک صرف آدھا پاگل ہوں, آپ مجھے پورا پاگل بنا دیجیے اپنی محبت میں. جیسے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حاجی انداز اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت کے پاس ایک دیہاتی اپنے لڑکے کو لے کر آیا, کیونکہ وہ ہر وقت آوارہ گردی کرتا رہتا تھا, جوس کی دکان پر بیٹھ کر فلمیں دیکھتا تھا اور جو ہے ڈش اینٹینا اور انٹرنیٹ اور جو ہے وہ لڑکیوں کے چکر میں گھومتا تھا, لمبے لمبے بال اور مونچھوں کو تاؤ دیتا اور گھومتا تھا. تو یہ اب آپ کہیں گے اچھا حاجی صاحب تو 100 سال پرانے بزرگ, وہ کہاں گیا؟ سمجھا رہا ہوں کہ آوارہ گردی یعنی کرتا تھا وہ, سینما اور گزارے کے زمانے میں نہیں تھا لیکن آوارہ گردی کرتا تھا. اب اس جاتی نے حضرت کے پاس لڑکے کو بھیجا کہ بھائی حضرت کہاں رہے گا تو جو ہے وہ سدھر جائے گا, تو ذرا میری کھیتی باڑی میں مدد کرے گا, کھیتی باڑی میں مدد کرے گا. اب حضرت کیا رہا, ایک چلا لا. اللہ والوں کی صحبت عجیب ہے کہ نا آشنا درد کو آشنا درد بنا دیتی ہے, اور جو جو اللہ کی محبت کے راستے ناشنا بے خبر ہوتا ہے اس کو اللہ کی محبت کا راز عطا کر دیتی ہے. اللہ والوں کی صحبت میں ایسا اثر اور تاثیر ہے. تو اب اس نے حضرت کیا رہا, اب عالم یہ ہوا کہ تہجد پڑھ رہا ہے, ذکر تلاوت, پورا نقشہ بدل گیا, شلوار ٹخنوں سے اوپر ایک مٹھی داڑھی, مونچھیں شریعت کی حدود میں بالکل صاف اور نگاہ جھکا کر وہ بازار سے گزرتا. اب حضرت کیا آیا تو ابا نے پانی کی ڈیوٹی تھی, کیونکہ دیہاتوں میں کھیتوں کے لیے پانی کی ڈیوٹیاں لگتی, نمبر لگتے. اب ابا نے رات کو 3 بجے اٹھایا کہ چل کھیت میں چل پانی دے. اب اس نے دیکھا آسمان کی طرف, تہجد کا وقت, بس اس نے وضو کیا, اللہ اکبر, تہجد میں مشغول, ذکر تلاوت, فجر تک یہی معاملہ. اب دیہاتی کو دیہاتی چلا گیا کسان اپنے کھیت میں, اب واپس انتظار کرتا آئے بھی دیکھا تو یہ کام میں مشغول, اس کو بڑا غصہ آیا کہ یہ کیا. دوسرے دن ہوا, دوسرے دن بھی یہی, تیسرے دن پھر یہی معاملہ ہو. اب وہ بڑا ناراض ہوا, دیہاتی کو بڑا غصہ آیا, وہ حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گیا. اس نے کہا کہ حضرت میں نے تو آپ کا لڑکا اپنا لڑکا آپ کے حوالے اس لیے کیا تھا کہ آپ میرے لڑکے کو سدھار دیں گے, سنوار دیں گے, آپ نے تو میرے لڑکے کو بگاڑ دیا. حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جوش آیا, جوش میں آ کر فرمایا ظالم ہمیں تو بگاڑنا ہی آتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم بھی تو کسی کے بگاڑے ہوئے ہیں, ہمیں تو بگاڑنا ہی آتا ہے. اگر تم اس کو بگڑتا ہوا بولتے ہو تو ایسا بگڑنے پر ہم 100 جان سے قربان ہیں. دیکھو رستا جگہ بیچ میں مت چھوڑو پانی, ایسے بگڑنے پر تو ہم 100 جان سے قربان ہیں. میرے شیخ نے سنایا تھا حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ, اس میں بھی جذب کی باتیں آ رہی ہیں دیر سے کہ اللہ کیسے اپنا عاشق دیوانہ بنا لیتا ہے. حافظ شیرازی رحمۃ اللہ علیہ, یہ 7 بھائی تھے. اب حافظ شیرازی بچپن سے ہی عالم تھا کہ جنگلوں میں گھومتے تھے, اللہ 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 کے لیے روتے تھے, اور بزبان حال یہ کہتے تھے کہ اپنے ملنے کا پتا کوئی نشان, اپنے ملنے کا پتا کوئی نشان, تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں, اپنے ملنے کا پتا کوئی نشان, تو بتا دے مجھ کو اے رب جہاں, اے پورے جہان کے رب ہمیں ایسے کوئی نشانی دے دیجیے, ہم آپ کو کیسے پائیں, کیا بتا دو قاعدہ کیسے فریاد کرتے ہیں, بتا دو قاعدہ کیسے فریاد کرتے ہیں, اے اسیران قفس میں 9 گرفتاروں میں ہوں, میں پنجرے کا نیا قیدی ہوں, اے پرانی چڑیاؤں, اے پرانے پرندوں, اے پرانے مرغوں, مجھے بتاؤ کہ ہم اللہ ہم اس رہائی سے کیسے فریاد کریں کہ ہم نفس کی رہائی سے اور نفس کی قید سے اور شیطان کی قید سے رہائی پا جائیں, آزاد ہو جائیں. میرے مرشد نے سنایا معرومی رحمت اللہ علیہ کی ایک مثال, کہ ایک تاجر تھا تو اس کے پاس ایک ہندوستان کی چڑیا تھی, مرغ. مرغ جو ہے اصل میں فارسی میں مرغ پرندے کو کہتے ہیں. اب وہ ہندوستان کے سفر پر جا رہا تھا تو اس نے اس چڑیا سے کہا کہ دیکھ میں ہندوستان جا رہا ہوں تو تیرے وطن سے بھی گزر ہوگا, تیری ہمجھولیاں اور ساتھی رفیقہ اور رفیقائیں, اگر کوئی پیغام دینا ہو اپنے ہم جنس پرندوں کو تو پیغام بتا دیں. تو اس نے کہا بہت اچھا. اب کیا وہ جنگل میں گزر ہوا, جب جنگل میں پہنچا تو وہاں پر وہ پرندے نظر آئے اسی کے, تو معرومی فرماتے ہیں کہ اس نے کہا کہ بھائیو, لیڈیز اینڈ جینٹل مین, یہ عجیب ہے, دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں مومنون والمومنات فرمایا، ان المسلمین والمسلمات والمومنین والمومنات والقانتین والقانتات، یعنی مردوں کو مقدم کیا. یہ ظالم انگریز جو ہیں یہ عورتوں کو آگے رکھتے ہیں. اس سے اندازہ کر لو کہ کیسے مقصد ہے. کیا کہتے ہیں، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، خواتین و حضرات. ارے بھائی حضرات تو خواتین ہوتا ہے، جینٹل مین اینڈ لیڈیز ہوتا ہے، لیڈاز کو کیوں نہیں مقدم کرتے؟ بھائی لیڈاز کو لیڈیز اینڈ لیڈاز کیوں بولتے ہو؟ لیڈاز اینڈ لیڈیز بولو، یہ کیا بات ہے؟ چونکہ وہ ان کو پیچھے کر دیا، لہٰذا وہ سب کے سب لیڈاز بن گئے. اس لیے حضرات و خواتین، یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ جو ہمارے خالق ہے انہوں نے یہ طریقہ سکھایا کہ خواتین و حضرات مت بولو، بلکہ حضرات و خواتین. یعنی اگر پردے میں ہو، یہ تھوڑی کے سامنے بٹھایا ہوا ہے، اور لیڈیز اینڈ جینٹل مین، وہ تو بس جینٹل مین ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں، بندر مین بنے ہوئے ہوتے ہیں. اب اس نے کہا کہ بھائیوں، ایک تمہاری ساتھی چڑیا، اس نے چڑیا نے کہا تھا کہ میرا حال میری ہمجولیوں کو ساتھیوں کو بتا دینا. اب اس نے جا کر بتایا کہ تمہاری ایک ساتھی چڑیا وہ میرے پاس پنجڑے میں قید ہے، اور اس نے جو ہے تم سب کو سلام کہا. اب یہ سننا تھا کہ جو درخت پر ایک چڑیا بیٹھی تھی وہ دھڑام سے زمین پر گری اور مر گئی، الٹی ہو گئی تھی، مر گئی. جب پرندہ ہوتا ہے مرتا ہے الٹا ہو جاتا ہے. اب تو تاجر کا دل اتنا دکھا کہ ہائے میں نے یہ بات کیوں کہی اس کو، اپنے ساتھی کے غم میں جدائی میں اس کا دل یہ حال ہوا. دیکھو وہ پنکھا چل رہا ہے، اس کی غم اور جدائی میں یہ حال ہوا. اب وہ بیچارہ بڑا غم زدہ دل لے کر واپس اپنے وطن پہنچا، تو پنجرے کے جو قیدی تھے وہ جو اپنی اس کو جا کر اس نے پوچھا، ہاں بھائی میرے ساتھی ملے؟ تو انہوں نے کہا جی ملے تھے. کہا کیا انہوں نے کیا کہا تھا؟ اب اس نے دل دکھا تھا، اس نے کہا بس کیا بتاؤں، دکھ کی بات ہے، لیکن چلو تو سن لو، تم سن لو، جب میں نے ان کو تمہارا سلام کہا اور حال بتایا تو بس وہ دھڑام سے نیچے گری اور وہ مر گئی. تو اچھا، بس میرے مرشد نے فرمایا کہ پرندے نے جب یہ سنا تو وہ بھی دھڑام سے گرا اور الٹا ہو گیا، بس مر گیا. اب تو اس کا دل اور دکھا، پہلے ہی وہ زخم لے کر آیا تھا، اب اس کا بھی زخم لگا، دکھ کے مارے اس کا برا حال ہو گیا. اب اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. اب اس کے بعد اس نے اس کو پنجرے سے نکال کر بار پہن گے کہ آپ اس کا کیا. بس معرومی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی پنجرے سے نکالا وہ اڑتا ہوا اوپر درخت پر جا کر تاجر کی پہنچ سے دور، مالک کی پہنچ سے دور جا کر بیٹھ گئی چڑیا. اب مالک حیران، کہہ رہے ظالم تو تو مر گئی تھی، یہ کیا ہوا؟ یہ تو مر گئی تھی، یہ کیا ہوا کہ تو نے یہ کیا کام کیا؟ اس نے کہا کہ اصل میں جہاں تم گئے تھے میرے ساتھی کے پاس، تو اس نے ایک پیغام دیا تھا کہ رہائی کا طریقہ یہ ہے کہ تم اپنے کو فنا کر دو، فنا کر دو. کہا کہ بس وہ جو اصل میں گری تھی وہ مری نہیں تھی، اس نے پیغام دیا تھا کہ اگر تم چاہتے ہو نفس کی اور شیطان کی غلامی سے رہائی چاہتے ہو، چھوٹنا چاہتے ہو، آزادی چاہتے ہو، تو اپنی خواہشات کو فنا کر دو کسی اللہ والے کے سامنے، اللہ والے کے ہاتھ پر. قال لا بغدار مرد حال چھو، پیشے مرد کاملے بامال چھو. کسی اپنا قیلوں کا چھوڑو، اب جو باتیں زبان پہ اس کو دل میں لاؤ، عمل کرو. علم اور عمل میں جو فاصلہ ہے، اس فاصلے کو اللہ والوں کی صحبت سے اس فاصلے کو دور کرو، اور اپنا قول اور اپنا عمل، اپنا قول، اپنا فعل، اپنا حال اور اپنا کال وہ ایک کر لو. لیکن کیسے؟ پیشے مرد کاملے کامال چھو. میرے مرشد نے فرمایا کہ دیکھو چائے کے اندر شکر ملاتے ہیں، چینی، شوگر چائے میں ملاتے ہیں، چائے میں ڈالی، اس کے بعد کتاب نکالو اور چائے کو چینی کو سناؤ، اے چینی تو چائے میں پڑ گئی ہے، اب تو جو ہے وہ چائے کے اندر گھل جا اور چائے کو میٹھا کر دے. ایک دن، دو دن، دس سال کتاب سناتے رہو، چینی نہیں گھلے گی، صحیح ہے نا بھائی؟ نہیں گھلے گی نا. دس سال کتاب سناتے رہو. جناب دیکھو یہ کتنی میں بات اہم سنا رہا ہوں، امریکہ سے آئی ہے یہ کتاب، امپورٹڈ ہے، امپورٹڈ فارنر کا مال، بڑی قیمت ہوتی ہے نا بھائی، فارن کا مال ہے، سن لے. لیکن چینی نہ گھلے گی، لاکھ کتاب پڑھاتے رہو چینی نہ گھلے گی. اس کے بعد کہ اچھا چلو بھائی موم بتی لے کے آؤ، موم بتی سے گھلاؤ. موم بتی کیا گھلائے گی؟ خود گھل جائے گی گرم چائے میں. اب اس کے بعد کہ اچھا بھائی موم بتی سے کام چلا، چلو کبوتر کے پر لاؤ، اب کبوتر کے پل سے کیا گھلے گی؟ میں نے فرمایا کہ سیب موم چائے کے اندر چینی کو گھلانے کے لیے اسٹیل کا چمچہ چاہیے. جب چمچہ اندر گھسے گا کھٹ کھٹ کی آواز آئے گی, شکر کو اٹھا کر وہاں پٹکے گا, دوست اس کو اٹھا کر وہاں پٹکے گا, لیکن تھوڑی دیر میں کیا ہوگا کہ ساری شکر چائے کے اندر گھل جائے گی. اس کے بعد وہ کہے گا ماشاء اللہ, جزاک اللہ کے چشمہ انداز کر دی, جزاک اللہ کہ تو نے میری آنکھیں کھول دی. بس ایسے ہی فرمایا کہ جو اللہ والوں کے سامنے اپنے کو مٹا دیتا ہے, بظاہر تو ذرا جان ڈپٹ کچھ معلوم ہوگا, کچھ سر پٹھا پٹھی کرے گا, لیکن اس کے بعد میرے دوستو جب دل سے غیر اللہ نکل جائے گا, اب دل فنائیت پیدا ہو جائے گی اور اللہ کی ذات جب دل میں آئے گی تب یہی کہے گا کہ جزاک اللہ کے چشمہ انداز کر دی, مرا جا با جان جا تو ہمراز کر دی. تو جزاک اللہ کہ تو نے میری آنکھیں کھول دی اور میری جان کو اللہ تعالیٰ کی محبت کا ہمراز بنا دیا. یہ ہے فنائیت. لہٰذا اس نے سبق دے دیا, تو فنا ہو جا, انا کو فنا کر دے, بس دع نفسک و تعال. اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارک, دع نفسک و تعال, تو اپنے نفس کو ہٹا دے اور چلا. اور یہ نفس ہٹتا نہیں ہے, ہٹوایا جاتا ہے. صبح پتھر پڑا ہوا ہے سڑک پر, خود ہٹائے گا, کرین منگوائے گا, کرین کہے گا جناب آئیے کرین. بس میرے دوستو جو دل پر غیر اللہ کے پتھر, غیر اللہ کی کنکرات کانٹے ہیں, یہ خود نکلتے نہیں ہیں, نکلوائے جاتے ہیں اللہ والوں سے. اگر گردے میں پتھری ہے خود نکال سکتا بھائی؟ ارے ڈاکٹر بھی اپنی پتھری نہیں نکال سکتا. شیخ کو بھی شیخ کی ضرورت, چاہے عالم ہو, چاہے حافظ ہو, چاہے امام ہو, چاہے مؤذن ہو, اس کو بھی رہبر اور مرشد چاہیے. خود ڈاکٹر کو خود ڈاکٹر چاہیے, وکیل وکیل کرتا ہے, خود مقدمہ نہیں لڑتا اپنا, اور ڈاکٹر اپنا چیک اپ خود نہیں کرتا بلکہ دوسرے ڈاکٹر سے رابطہ کرتا ہے. گردے میں پتھر ہی اتنا زیادہ کیا کرے گا, بے ہوش کر لے گا اپنے کو. اب اس کے بعد بے ہوش پڑا ہوا پیٹ کھول نہیں سکتا, وہ دوسرا ڈاکٹر چیک کرے گا, پیٹ کو چیک کرے گا اور تمام جو ہے وہ گندگی جو ہے اور پتھر وہ گردے سے نکال کر باہر کر دے. یہ ہے میرے دوستو. اسی طرح سے شیخ کو بھی شیخ کی ضرورت ہے مشائخ. اس لیے بزرگوں نے فرمایا کہ اگر پہلے شیخ کا انتقال ہو جائے, پہلے شیخ کا تصوف کا اہم مسئلہ کہ اگر مرشد کا انتقال ہو جائے تو تین دن تک غم اور سوگ منانا, یہ تو تین دن کی سنت ہے. چوتھے دن بستر کندھے پر ڈالے, سر پر بستر اٹھائے اور شیخ کی تلاش میں نکل پڑے جس سے مناسبت ہو. اب یہ نہیں کہ صاحب جی ہمارا پہلے شیخ کا کیا کہنا, سر آنکھوں پر اس کی عظمت, لیکن بھائی جہاز اتارنے کے لیے زندہ پائلٹ چاہیے, زندہ پائلٹ, زندہ شیخ چاہیے. اس کی برکتیں اس کی قبر سے فیض بھی ملے گا اس کی قبر سے, لیکن اصلاح مردے سے نہیں زندہ سے ہو. اس لیے بزرگوں کی قبروں کی زیارت مبارک. شرط یہ ہے کہ بدعات نہ ہو, شرط ہے کہ شرط ہے کہ بدعات نہ ہو, تب خبروں پر زیارت بہت مبارک ہے. ہمارے بزرگوں کا طریقہ رہے, حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ جب کوئی مشکل پیش آتی تھی, حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی قبر پر حاضری دیتے تھے, اللہ سے دعا کرتے تھے اللہ تیرا مقبول بندہ ہے, میری یہ مصیبت ہے اس کے صدقے میں میری مصیبت کو رفع فرماتے. امام صاحب فرماتے ہیں امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ قاضی امام ابو یوسف جو مصیبت ہوتی تھی فرما وہاں جاتا تھا, مسئلہ مشکل بس چٹکی میں حل ہو جاتا تھا. اتنی برکتیں, ایسی برکت ہے من آئی نا. لہٰذا شیخ ہے لیکن شیخ کے انتظار دوسرے شیخ کرے. حضرت نے ایک مثال دے سمجھایا, ارے بھائی جو بیوی ہے, بیوی کا روٹی کپڑا مکان بدنما شوہر ہے. حضرت نے فرمایا کہ داخلے اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب یہ دیکھو لڑکے کا دو حصہ اور لڑکی کا ایک حصہ, یہ تو ظلم ہے. یہ کہتے ہیں کیا ظلم ہے, یہ لڑکے کا دو حصہ لڑکی کا ایک حصہ. میرے شیخ نے فرمایا ظلم کیا ہوتا, لڑکی جب تک شادی نہیں ہوئی اس کے روٹی کپڑا مکان کی ذمہ داری باپ کے ذمہ, روٹی کپڑا مکان باپ کے ذمہ, اگر باپ نہیں ہے بھائی کے ذمہ ہے. اور شادی ہو گئی تو اب اس کی روٹی کپڑا مکان کی ذمہ داری بذمہ شوہر, شوہر اس کے روٹی کپڑا مکان شوہر ذمہ دار ہے اس کا. روٹی بوٹی لنگوٹی, روٹی بوٹی لنگوٹی یہ بذمہ شوہر ہے, کیونکہ ووٹی ہے نا اس کی. پنجاب میں ووٹی بیوی کو کہتے ہیں, پنجاب کی زبان میں بیوی کو ووٹی کہتے ہیں. تو روٹی ووٹی کے لیے روٹی بوٹی لنگوٹی یہ شوہر کے ذمہ ہے. اور اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اب وہ کیا ہو گئے, بیوہ ہو گئے. میرے شیخ نے فرمایا بیوہ اصل میں کیا تھا, بیوہ بیوہ واہ واہ جو شوہر تھا ہر وقت کہتا تھا پیار سے اس کو خطاب کرتا تھا, او میری لیلا او میری لیلا, کہتا تھا ارے جان من ارے یہ وہ, سب پیار محبت کرتا تھا, واہ واہ کرتا تھا نا, ارے کیا کہنا کھانا کتنی حسین, شکر ادا کرتا تھا کہ اللہ نے نعمت دی ہے. اب شوہر کا انتقال ہو گیا, اب واہ واہ کرنے والا نہیں رہا تو بے واہ ہو گیا, کثرت استعمال سے بیوہ بیوہ کہتے. اور فرمایا اسی طرح سے یہ جو بیاہ ہے, بیاہ کہتے ہیں نا فلاں کا بیاہ ہو گیا, شادی ہو گئی بیاہ, تو فرمایا کہ اصل میں بیوی کے لیے آہ آہ کر رہا تھا, ہائے بیوی آہے نکال رہا تھا نا, آہ آہ, بس بیاہ ہو گیا یہ شادی ہو گئی تو کیا ہو گیا, بے آہ ہو گیا, بے آہ کثرت استعمال سے بیاہ بیاہ بن گیا, یعنی بیوی پا گیا اب آہیں ختم ہو گئی. دیکھا اس نے بھی کیسا ماشاء اللہ بولا, یہ نیا شادی شدہ ہے نا یہ بھی, کیسا ماشاء اللہ, کیونکہ آہیں ختم ہو گئی نا سب, جو آہیں کر رہا تھا وہ بے آہ ہو گیا, کثرت استعمال سے بیاہ بھی ہو گیا, فلانے کا بیاہ ہے فلانے کا بیاہ ہے, یہ ہے. تو فرمایا کہ شوہر کے ذمے بیوی کی روٹی کپڑا مکان, اور شوہر کا انتقال ہو جائے اب وہ بیوہ ہو گئی, اب اس کے بعد اس کو چاہے اگر روٹی کپڑا مکان اگر چاہیے تب کیا کرے گی, دوسری شادی کرے گی نہیں کرے گی, تب اس کا روٹی کپڑا مکان اس کی ذمہ داری لے گا. تو پھر میرے مرشد نے فرمایا شیخ کے ذمہ ہے, جب شیخ کا انتقال ہو جائے تو مثل بیوہ کے ہے, اس کے بعد فوراً دوسرا شیخ کرے تو روحانی روٹی کپڑا مکان دوسرے شیخ سے ملے گا, روحانی روٹی کپڑا مکان دوسرے شیخ سے ملے گا. برکتیں تو ملیں گی, برکت سے انکار نہیں ہے, اصلاح نہیں ہو سکتی, اصلاح کے لیے زندہ شیخ چاہیے. جہاز اڑانے کے لیے اب کا ایک حساب راشد منہاس, راشد منہاس وہ جو شہید ہوئے ہمارے پاکستان کے ماشاءاللہ, انہوں نے حصہ لیا, اب کا ایک حساب ان کی قبر سے فیض ملے گا. جہاز اڑنے والے صبر کیجئے, قبر سے فیض آنے میں تھوڑا کنیکشن لگا رہے ہیں, فیض لگا رہے ہیں فیض, اس لیے فیض ابھی آ جائے گا, کہیں گے بھائی ایسے جہاز سے اللہ بچا, جو قبروں سے فیض لے. تو بس میرے دوستوں کو یہ کہے کہ ہم قبروں سے ڈائریکٹ فیض لیتے ہیں, اس لیے فرمایا کہ شیخ بھی جب کسی شیخ کا انتخاب کرو اس سے پوچھو, اس سے معلوم کرو کہ بھائی آپ کا بابا کون ہے, آپ کا مرشد کون ہے, ایسا نہ ہو کہ خود ہی ابا بن گیا. بتاؤ بھائی آپ کوئی پیچھے پوچھے بھائی تیرا ابا کون ہے, کہتا میرا کوئی ابا نہیں ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ ولد الزنا ہادا ہادا ولد الزنا, یہ تو یعنی نسل اس کی ٹھیک نہیں ہے, یہ گرامی نسل کا ہے نا, اس کی نسل ٹھیک نہیں ہے, یہ حرام کیا ہے, باپ نہیں ہے اس کا. اسی طرح کوئی کہے کہ صاحب ہم خود ہی پیر بن گئے تھے, یہ اس کا مطلب یہ ہے, یہ روحانی والا دشمن ہے, یہ چکر باد ہے, پیٹو ہے, یہ پیٹو. لہٰذا دیکھیں گے آپ وہ کہیں نہ کہیں پلاٹ کے چکر میں کاروبار کار اور روپیہ پیسہ اسی کے پیچھے بات کرے گا, مقصد یہی ہوگا کسی طرح سے. جیسے میرے شیخ نے سنا ایک وائف تھا وہ کیا کرتا تھا, جہاں کے واضح کے لیے اس کو بلاتے سب سے پرانا کپڑا اپنا پہن کر جاتا, بات کرتے کرتے جوش مار کر کپڑے پھاڑ دیتا, اس کے بعد جو میزبان مجبوراً اس کو ایک نیا جوڑا بنا کر دینا پڑتا. پر میں ایسے بھی چکر باز ہے, اس سے اللہ بچا کہ دین کو لا تسترو بھی آیاتی سمنن قلیلا, اللہ نے شکایت فرمائی لا تسترو بھی آیاتی سمنن قلیلا, دین کے مسائل کو تھوڑی تھوڑی قیمتوں کے عوض میں بیچو مت, یہ مطلب نہیں کہ زیادہ قیمت سے بیچنا جائز ہے, صرف یہ مطلب نہیں ہے کہ زیادہ, چلو جی سمنن قلیلا ہے تو سمنن کثیرہ سے بیچ دیتے, ذرا زیادہ لے. جیسے ایک عورت تھی عالمگیر رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں, بادشاہ تحجد گزار اللہ والے تھے, عالم اور خزانے سے پیسہ نہیں لیتے بلکہ خود ہی ٹوپی سیتے تھے, قرآن مجید لکھا کرتے تھے اور مزدوری کرتے تھے, اس سے اپنے خرچہ چلاتے تھے, گھر کا خرچہ, بادشاہ وقت, عالم تھے عالم, اللہ والے تحجد گزار. اب اس کے زمانے میں ایک عورت نے چار شادیاں کی, ہمارے بھی ایک اداکارہ تھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے, تو ایک زمانے میں تو تھی, اس اداکارہ نے بیان دیا, ان کو بھی بڑا بیان دینے کا شوق ہوتا ہے نا, کیونکہ آج کل سبزی والا بھنگی اور موچی اور آلو بیچنے والا اور کنجڑے کسائی سب دین میں, ذرا پوچھو, ہاں ہاں میرے خیال میں یہ ایسا ہونا چاہیے, میری رائے ہے, جس کو چاہتا ہے دین کا چیمپئن اور مجتہد بنا بیٹھا ہے. لہذا اب وہ عورت نے کیا کیا چار شادی کی. تو میں بتا رہا تھا ہماری ایک اداکارہ, اس نے بھی کیا کہا کہ جب مرد چار شادی کر سکتے ہیں تو عورت کیوں نہیں کر سکتی بھائی. تو حضرت مولانا یوسف لدھیانی شہید رحمت اللہ علیہ حضرت کو لکھا کہ ایک اداکارہ نے ایسا کہا ہے. حضرت نے جواب اللہ اکبر اللہ والا کے جواب ہے جی, اسے فرمایا کہ یہ جس نسل کی عورت ہے اس کے لیے چار کیا دس بھی کم ہے. واہ جھومنے والا جواب, جواب جو ہے جھومنے والا ہے. حضرت نے فرمایا کہ جس نسل کی عورت ہے چار کیا دس بھی کم ہے اس کے لیے, تو جواب ہی کیا جی. واہ 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 سبحان اللہ, اللہ والوں کی دیکھے کیسا مست کر دینے والا جواب. یہاں کیونکہ جواب دینے کے چار ہے نا, قرآن حدیث فقہ قیاس چار ہے, اور پانچواں حضرت نے فرمایا نالدار جوتا, یہ جوتا ہے, یہ جوتے والا جواب ہے. وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ, جو ڈنڈا اس کے لیے ہے جوتا لگایا اس نے. حضرت نے ایسے جواب دیا, عجیب عجیب مزہ آ گیا کیسا مزیدار جواب. اچھا اب جو ہے عالمگیر رحمت اللہ علیہ وسلم, اس عورت نے چار شادیاں کی, تو اب عالمگیر کو پتا چل گیا, میرے مرشد نے سنا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کی روایت ہے, تو اب عالمگیر وہ عالم تھے اللہ والے, بلوا لیا. اب جس دن بلوایا تو عورت کو پتا چل گیا کہ بھائی یہ تو گڑبڑ تو ہے. ایک بات اور یاد آ گئی, بات پر بات یاد آ جاتی. ایک بڈھا تھا, اس کی ایک ہی بیٹی تھی, بیوی مر چکی تھی, کوئی خدمت کرتی تھی بیٹی اس کی کام کاج. تو بڈھے نے کہا کہ اب وہ شادی کس شرط پہ تھی کہ بھائی چھ مہینے شوہر کے پاس رہے گی اور چھ مہینے میری خدمت کرے گی. اب ایک شخص نے شادی کر لی, اس نے کہا چلو بھائی باپ کی خدمت ہے یہ تو ثواب ہے. اب یہ تھوڑی کہ اگر بیوی کہے کہ مجھے ماں کی خدمت کے لیے جانا ہے, باپ کی خدمت کے لیے جانا ہے, تو شوہر صاحب کہے میرا آپ باپ ہے تو نہیں. حضرت نے فرمایا کہ بھائی ماں باپ بیمار ہے تو بھیج دو, آخر اس کے ماں باپ ہے, حق ہے اس کا. تو اب اس نے منظور کر لیا, چھ مہینے شوہر کے پاس, چھ مہینے ابا کی خدمت. جس دنوں وہ تھی ابا کے پاس تو اس کا ایک رشتہ اور آ گیا. اب وہ بڑے میاں نے کیا کیا کہ اس سے کہا کہ بھائی دیکھ یہ شرط ہے, چھ مہینے میرے پاس, چھ مہینے تیرے پاس, چھ مہینے میری خدمت کرے گی, چھ مہینے تیری خدمت کرے گی. اس نے منظور کر لیا, اس نے کہا چلو بھائی. اب نتیجہ کیا ہوا, چھ مہینے ایک شوہر کے پاس, چھ مہینے ایک کے پاس. اس کے بعد حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جو پہلا شوہر تھا, جو اصلی شوہر تھا, اوریجنل جینوئن, اس نے اس کو ایک دوشالہ چادر لا کر دی, خوبصورت کڑھائی والی چادر, اچھی دیدہ دیب خوش نما. تو اب چادر لا کر دی اس کو, وہ لے گئی, اس نے اپنے ابا کو دے دی. جب باری آئی ابا کے جانے کی, تو اب وہ دوسرا داماد لینے آ گیا, دو نمبر نکلی. تو اب وہ سسر نے وہ چادر اس کو ہدیہ کر دی. اب اس کے بعد وہ لے لی, اس نے کہا تھینک یو جزاک اللہ. سسرال کی چیز کا کیا کہنا بھائی, سسرال کا مال سسرال میں ہے ششرال. سسرال فرمایا میرے مرشد نے یہ ششرال ہے, یعنی چھ مرتبہ راج ٹپکتی ہے. راج ٹپکتے نا کہتے کہ دیکھ کر راج ٹپک رہی ہے, تو یہ چھ مرتبہ راج ٹپکتی ہے اس لیے ششرال ہے. تو وہ ایک بےچارا وہ سین نکلتا نہیں تھا, تو وہ سسرال کہتا تھا, تو وہ اسی سے سسرال پڑ گیا. اب خیر داماد نے اس کو داماد کو دے دی دوسرے. اب ایک مجلس ایسی ہوئی کہ ایک پروگرام تقریب میں دونوں جمع ہو گئے. اب جو اس نے چادر دیکھی اس کے پاس, وہ چادر اوڑے ہوئے تھا, اس نے دیکھی یہ چادر, ارے جی بیوقوف آدمی کیا دنیا میں یہ چادر کیسے سب تیرے پاس ہی ہوگی, ارے دکان ہے سیکڑوں جگہ سے لیتے, سیکڑوں آدمی خریدنے والے. لیکن پھر بھی ایک تجسس ہوتا ہے, انسان اپنی جیسی چیز کسی کے پاس دیکھتے ہیں, نفسیات ہے. اب اس کے پاس جا کر پوچھا کہ صاحب یہ چادر ماشاء اللہ آپ کی بہت پیاری ہے, بہت عمدہ ہے. اب اس پر ایک اور بات یاد آئی, ایک آدمی اپنے دوست کہہ گیا, تو اس نے کہا یار میں تو آگے گاؤں میں جا رہا ہوں, ذرا دو چار گاؤں میں مجھے کام ہے, تو اگر تم چلتے ہو تو چلو. اس نے کہا یار دیکھ میرے کپڑا تو ایسا ہے, اچھا نہیں لگتا, کہیں جاؤ تو ایسے کپڑے میں جانا نامناسب ہے. اس نے کہا اچھا چل میں تجھے دوشالہ چادر دے دیتا ہوں, تو یہ چادر اوڑھ لے اپنی, اور اچھی صاف ستھری ہے تو چھپ جائے گا. بہت اچھا. اب ایک گاؤں میں گئے تو کہا کہ جناب یہ میرے دوست ہیں, فلاں فلاں جگہ رہتے ہیں اور یہ جو چادر ہے نا وہ میری. اب وہاں سے اٹھے تو اسے چادر چھوڑے مر. اس نے کہا یار کیا ہو گیا یار, یہ کیا کہنے کی ضرورت ہے کہ چادر میری ہے, دلیل کر دیا تم نے مجھے. وہ نے کہا خیر غلطی کی, معاف کر دے یار, یہ لے بھائی تو اوڑ لے. اب ایسا نہیں ہوگا. اب وہ چلے اگلے گاؤں میں پہنچے, وہاں بیٹھے کہ جناب یہ میرے دوست ہیں, میرے مہمان, فلاں فلاں جگہ رہتے ہیں اور یہ جو چادر ہے وہ ان کی ہے. اب اس نے کہا, باہر نکلے پھر مارے منہ پہ, لے مر. اس نے کہا یار اب کیا ہو گیا؟ اس نے کہا یار یہ چادر کا تذکرہ کرنے کی ضرورت کیا تھی, ضرورت کیا ہے؟ اس نے کہا اچھا یار غلطی ہوگی, معاف کر دیں, اب نہیں بولوں گا. اب اس کے بعد اگلے گاؤں میں پہنچے تو کہا جناب یہ میرے دوست ہیں, بہت اچھے دوست ہیں, فلاں فلاں جگہ رہتے ہیں اور یہ جو چادر ہے نا اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے. تو میں کہ نادان کی تو نکلا بھائی, تیری میری نہیں چل سکتی, نادان کی دوستی ایسی خطرناک ہے. خیر اب جب اس نے چادر دیکھی تو اس کو تجسس ہوا, اس نے پوچھا کہا جناب کہاں؟ میں نے دکان سے تو نہیں لیے, وہ میرے سسر صاحب نے دیے. اچھا اچھا چادر بہت عمدہ ہے, میرا تو جی چارا میں بھی ایسے خریدوں. کہا آپ کے سسر کا کیا نام ہے؟ اس نے نام بتایا. اس نے کہا یار عجیب تو بیوقوف ہے, کیا سارے کتنے لوگ عبداللہ کتنے ہوتے ہیں, اب کتنے لوگوں کے سسر عبداللہ ہیں, اب کیا کیا مطلب سب کی ایک ہی وہ بیٹی, ایک ہی بیٹی تھی. لیکن پھر اس نے سوچا یار چلو کیا یار ضروری تھوڑی ہے. خیر اس نے پوچھا کہ وہ رہتے کہاں؟ فلاں گاؤں میں رہتے. اور گاؤں کا نام ہوئی. اب وہ پھر چونکا, اس نے پھر سمجھایا یار کیا مطلب, کیا گاؤں میں سب ایک نام کے ہوتے ہیں کیا؟ اب ایک عبداللہ نام کے ایک گاؤں میں کئی کئی آتی ہوتے. پھر بھی اس نے پوچھا کہ صاحب کون سی گلی میں رہتے ہیں؟ بتایا کہ فلاں جگہ سے. اب وہ مکان ہوئی, حیران کیا رہی ہے. اس نے کہا نہیں یار ایسی بات نہیں ہوگی, ایسی ذرا مجھے مخالفت تھا بچار سمجھا. اس نے کہا اگر آپ کی مہربانی ہوگی کہ آپ مجھے سسر سے ملا دیں تو میں دکان کا پتہ پوچھ لوں گا, میری چادر مجھے بہت اچھی لگ رہی ہے, میں لینا چاہوں. اب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب چلے, اب اسی قصبے کی طرف جا رہے ہیں, وہیں جا رہے ہیں. اب جیسے جیسے قصبے گاؤں میں داخل ہوئے, اب دل دھڑک رہا ہے پہلے شور کے, صاحب یہ وہی ہے. چلتے کرتے اسی گھر کے آگے لا کر کھڑا کر دیا. اب تو اس نے کہا یہی سال ہے. اس کا دروازہ کھٹکھٹایا, بڑے میں اندر سے نکلے, چونکے دیکھے یک نشو دو شو, ایک نہیں دو دو گھر میں. اب تو وہ بھاگنے لگا تو جو پہلا تھا اصلی والا اس نے پکڑا اس کو, کٹائی لگا رہے شو جی. تو اس نے کہا ارے میرے سسر کو تو کیوں مار رہا ہے؟ اس نے کہا صبر کر تجھے پتا چلے گا تو بھی مارے گا. اور اس نے خوب پٹائی لگائی اس کی, ٹھکائی. اس کے بعد جب فارغ ہوا تو اس نے پوچھا یار راز کیا ہے, آج ماجرا کیا ہے کہ تم کیوں؟ اس نے بتایا کہ بھائی ایسا ایسا معاملہ ہے, میری بیوی ہے یا ایسے شادی ہوئی تو اس سے شادی کر دی اسے. اس نے کہا اچھا یہ بات ہے, میں اس کو طلاق دیتا ہوں. تب اس نے کہا بھائی سالے تیری تو شادی بھی نہیں ہوئی تھی. نکاح پر نکاح, تیری تو سالے شادی بھی نہیں ہوئی تھی, تو طلاق کا ہے کسی سے؟ وہ تو میرا حق, تیری تو شادی نہیں ہوئی, طلاق کہاں سے ہو گئی؟ تو اب اس عورت نے چار شادیاں کی, عالمگیر نام تو پتا چلا, بلوا لیا. وہ پریشان کہ اب تو میں پھنس گئی. دادا حضرت نے فرمایا کہ ہر زمانے میں علماء سو یہ لفظ, ہر زمانے دین فروش, شکل مولویوں جیسی, نام مولویوں جیسا, لیکن دین فروش ملا موجود ہوتے ہیں, مولوی علماء سو ان کا نام ہے نا, وہ موجود ہوتے ہیں. اب وہ بھاگی, اس نے ایک کے پاس پہنچ گئی کہ ہاں صاحب بریانی بولو گے بریانی کھلاؤں گی, مرغا کہو گے مرغا لا دوں گی, بکرا بندوانا ہے بکرا باندھ دیں گے, اور جو چاہیے لیکن میرا یہ مسئلہ حل کر دوں. اس نے کہا مسئلہ تو حل ہو جائے گا لیکن اتنا لوں گا میں, بریانی کی دیکھ تو ٹھیک ہے, مرغا تو ظاہر سی بات ہے جب تک مرغا نہیں ہوگا تو میں اذان کیسے دوں گا؟ لہذا مرغا تو ضروری ہے لیکن ساتھ میں کچھ نوٹ بھی چاہیے. اب معاملہ طے ہو گیا. اس نے کہا کہ چار بجے مجھے جواب سکھا دو, جو پیسہ کہو گے میں دوں گا, جان چھوٹ گئی میری. اب اس نے جواب سکھا دیا, پیسہ لے لیا اس نے اپنا کام. دین فروش عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کا جس دن حاضری کا دن تھا حاضر ہوئی. اب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ پوچھا, ہاں بھائی تم نے چار شادیاں کی ہے؟ اس وقت میں نے کہا جی میں نے چار شادیاں کی ہے. ہاں کیسی جرات؟ اس نے کہا تم نے چار شادیاں کیوں کی ہیں ظالم؟ یہ تو مردوں کے لیے حکم ہے, تو نے چار شادیاں کیسے کر لی؟ اس نے کہا کہ بات یہ ہے کہ ایک دن میں جمعے کا دن تھا, میں جامع مسجد سے قریب گزر رہی تھی تو مولوی صاحب بات کر رہے تھے کہ بھائی کسی کا گزارا اگر ایک بیوی سے نہ ہو سکے تو دو کر لے, تین کر لے, چار کر لے. تو عالم جی رحمت اللہ نے فرمایا یہ تو مردوں کے لیے حکم ہے. کہا مجھے جی کیا پتا, میں تو یہ سنا کہ جس کا گزارا نہیں ہوتا ایک سے دو سے تین سے چار سے کر لے, میں نے کر لی. مجھے کیا پتا تھا جی یہ حکم مردوں کے لیے ہے. مولوی صاحب بات کر رہے تھے اور میں نے سن لیا تو میں یہی سمجھی کہ میرے لیے بھی ہے. تو کیسی ترکیب سکھائی دے گا آپ نے؟ عالمگیر ہنس پڑے, خیر اس کو چھوڑ دیا, بات ایسی کہہ دی. تو لیکن اس طرح سے دین فروش موجود ہوتے. دادا کسی نے فرمایا کہ اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے تاکہ دل سے غیر اللہ نکلے. غیر اللہ جب تک میرے دوستوں دل سے نہیں نکلے گا اس وقت تک یہ طالب دین کا مسئلہ معلوم ہوگا. معلوم ہے کہ عورتوں کو دیکھنا منع ہے, معلوم ہے کہ لڑکوں کو دیکھنا منع ہے, لیکن یہ ظالم دیکھتا ہے. وجہ کیا ہے کہ قول میں اور فعل میں تضاد ہے, فاصلے ہیں میرے دوستوں. اور اللہ والوں کی صحبت یہی فاصلوں جو دوری ہے دوری کو حضوری سے تبدیل کرتی ہے. یہ ہے لیکن شرط کیا ہے؟ فنائیت. فنائیت شرط ہے میرے دوست. اللہ والوں کے سامنے اپنے کو مٹا دے, اللہ والوں کے سامنے مٹا دے مثل اس کے کہ جب تک جو ہے اپنے کو فنا نہیں کرے گا شیطان اور نفس کی قید سے آزادی اور رہائی نہیں مل سکتی میرے کو. لیکن رہائی دلوانے کے لیے کوئی چاہیے نا. دادا فرمائے کہ دیکھو اگر کوئی ڈول 20 ڈول کنویں کے اندر گر گئے, میرے مرشد نے سنایا 20 ڈول کنویں کے اندر گر گئے, اب تمام ڈول پڑے ہوئے اندر قید خانے میں, 20 قیدی ہیں 10 قیدی ہیں, لیکن قید خانے کا قیدی ایک قیدی دوسرے قیدی کو چھڑا نہیں سکتا. کیوں؟ قید سے چھڑانے کے لیے باہر والا آدمی چاہیے, اس کی ضمانت قابل ضمانت وہی ہوتا ہے جو خود رہا رہائی پائے ہوئے ہو, آزاد ہو. آزاد کی جو ہے وہ ضمانت منظور کی جاتی ہے. اللہ فرمائے کہ ڈول 20 ڈول پڑے ہوئے ہیں لیکن ڈول آپس میں ہیں, کتنا ہی ڈگری ان کے پاس ہو لیکن جس کا رابطہ باہر سے نہیں ہوگا وہ ڈول نہ خود باہر جا سکتا ہے نہ کسی دوسرے ڈول کو باہر بھیج سکتا ہے. صحیح ہے نا بھائی؟ اب مولانا رومی فرماتے ہیں جس ڈول کا تعلق, جس ڈول کا ڈول وہ اصل میں اس برتن کو کہتے ہیں جس میں پانی بھرا جاتا ہے, وہ ڈول اس میں رسی بندی, جس برتن کا تعلق, جس ڈول کا تعلق رسی کے ذریعے سے باہر والے سے ہوگا وہی ڈول خود بھی باہر آئے گا اور دوسرے ڈولوں کو نکالنے کا ذریعہ بھی بنے گا. اللہ فرمائے کہ جس کا نفس اور شیطان کی قید سے وہ آزاد کرا سکتا ہے جو خود نفس اور شیطان کی. فرمائے کہ دیکھو دنیا کی مثال ایسی ہے کہ یہ دنیا کنواں ہے اور آخرت یہ کنویں کے باہر والا حصہ ہے. جس کا تعلق اور شیطان سے اللہ سے جس کا بندے کا تعلق ہوگا وہی جو نفس اور شیطان کی قید سے جو آزاد ہو چکا ہے وہی نفس اور شیطان کی قید سے آزاد کر سکتا ہے. پتا چلا خود کہہ دیے ایک وہ بھی نفس کا قیدی غلام اور شیطان کی جو شیطان کر رہا ہے وہ مان رہا ہے, جو نفس نکاح وہ مان رہا ہے, تو وہ خود بھی قیدی, ایک قیدی دوسرے قیدی کو چھڑا نہیں سکتا. اسی طرح سے وہ شخص جو خود اپنے نفس کے چکر میں حرام خواہشات میں پھنسا ہوا وہ خود دوسرے کو کیسے چھڑائے گا. اس لیے فرمایا کہ ایسے سے رابطہ کرو جو آزاد ہو, وہ جو غلام ہو اللہ کا غلام ہو, اگر رہائی اگر اس کو کوئی قید ہو اللہ کی محبت کا قیدی ہو. ماں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ زنجیر آن زنجیر غیر زنجیر, فرماتے کہ میرے دل پر میرے محبوب کی قید میں وہ زنجیر جو میرے محبوب کی قید ہو وہ قید تو ہم کو منظور ہے, لیکن اے دنیا والوں اگر اس سے ہٹ کر میرے اللہ تعالی کی قید سے ہٹ کر تم کوئی اور قید میں ہم کو لاؤ گے ہم کو جکڑو گے تو ہم اس کو توڑ دیں گے. کیسے توڑیں گے؟ کہ سر نگونم ہی ریاکن پائے من, کہ تم ہمارے پاؤں سے زنجیریں کھول دو. اب میں نے سر جھکا لیا ہے. سر نگونم ہی ریاکن پائے من سیم کو در جملائے اٹائے من, اب تم ہم کو مت سکھاؤ کہ دنیا کہاں جا رہی ہے, لوگ کہاں ترقی کر رہے ہیں, لوگ کہاں جا رہے ہیں, دیکھو سب بے پردہ ہوتے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں. ارے فلموں کی دنیا بھی تو دیکھو, کیا فلموں کی دنیا ہے, شامی کباب بریانی کا مزہ لے کر دیکھ, ارے دیکھ جی شاندار گاڑی کا مزہ لے کر دیکھ, یہ سب مزے مبارک. اس کو کہتے ہیں کہ تو کیا مسجد کا مینڈا اور مسجد کا جو بکرا بنا ہوا ہے, ارے باہر نکل دنیا کے مزے کر, دیکھ کیسی فلمیں آئی ہے, ذرا فلمی اداکاروں کو دیکھ, حسینوں کو دیکھ. تو کیا فرماتے ہیں؟ سر نگونم ہی ریاکن پائے من سیم کو در جملائے اجزائے من. فرماتے کہ اب میری سمجھ میں تمہاری بات نہیں آ سکتی. کیوں؟ فرماتے میرے مشیخ نے اس شعر کو سمجھایا. فرمایا کہ دیکھو مولانا رومی کے کلام یہ شیر کا مطلب تو کیا ہے کہ دنیا والوں میں نے سر جھکا لیا, سر نگونم, اب میرے پاؤں کی بیڑیوں کو کھول دو, زنجیروں کو کھول دو. تو اب اسے کیا مطلب سمجھے گا؟ اللہ والے اس کو سمجھاتے ہیں. میرے شیخ نے جو تشریح فرمائی, اب وہ تشریح سنیں. فرمائے کہ دیکھو جب بیل, گائے بیل کو باندھتے ہو نا, جب اس کے زنجیر باندھ دیتے ہیں, رسی باندھتے ہیں, تو جب گائے کو رسی توڑانی ہوتی ہے نا تو گردن جھکاتی ہے. جب رسی توڑانے کے لیے گردن جھکا کر پھر جھٹکا مارتی ہے. تو فرماتے ہیں معرومی کہ مس اس بیل, اس جانور کے جو کہ رسی میں قید ہے, ہم نے بھی سر جھکا لیا. اب خبردار تم ہم سے وہ باتیں نہ کرنا, اب ہم نے گردن جھکا لی ہے, اب ہم رسی توڑانے والے ہیں. خبردار ہمیں کسی ایسی زنجیر میں مت باندھنا جو میرے محبوب اللہ کی شریعت کی زنجیر کے علاوہ ہو. ہم شریعت کی قید میں تو جانا چاہتے ہیں, ہم اللہ کی قید میں سو قید مبارک ہو, سو قید مبارک ہو, لیکن ہم نفس اور شیطان کی قید میں جانا پسند نہیں کریں گے. چاہے تم کتنی رنگینیاں دکھا دو ہم کو, کتنی چمک, کتنے رنگ ہو, کتنی دمک ہو, لیکن یہ دنیا والوں ہم چمک پر, رنگینیوں پر نہیں مریں گے, بلکہ ہم اللہ غیر آ زنجیر زلف دل برم, غیر آ زنجیر زلف دل برم, آ غیر آ زنجیر زلف دل برم, کہ وہ زنجیر میرے محبوب کی جو زلف نہ ہو. آہ کیا عاشقانہ کلام ہے. اسی لیے تو میرے مرشد نے فرمایا کہ مثنوی شریف یہ تو اللہ کی محبت کی آگ لگانے والی ہے, لیکن شرط کیا ہے کہ جس کے دل میں اللہ کی محبت کی آگ لگی ہوئی ہو اس سے پڑھے تب پتا چلے گا کہ مثنوی شریف ہے کیا چیز. غیر آ زنجیر زلف دل برم, جو میرے محبوب میرے دلبر, دلبر مانے دل کو کھینچنے والا, یعنی اللہ مراد ہے, یعنی میرے اللہ کی قید کے علاوہ کوئی تم زنجیر لے کر آؤ گے تو دنیا والے یاد رکھنا, غیر آ زنجیر زلف دل برم, اگر دو سو زنجیر آری ہر درم, اگر تم دو سو زنجیریں بھی میرے پاؤں میں لگاؤ گے تو میں ان کو توڑ دوں گا. اللہ کی محبت کی قید کے علاوہ ہمیں کوئی قید منظور نہیں ہے. غیر آ زنجیر, میرے شیر پڑھا تو جھومنے لگے. غیر, میں نے مثنوی اپنے مرشد سے پڑھی ہے مثنوی, اور میرے مرشد نے مثنوی پڑھی حضرت محمد شاہ عبد القادر صاحب پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ سے, جو کہ دو واسطوں سے, ایک واسطے سے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے, حضرت قطب العالم محمد رشید احمد گنگوئی, اور حضرت پھولپوری رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی شریف پڑھی ہے حضرت مجدد ملت حکیم الامت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے, اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی پڑھی ہے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے, اور حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مثنوی پڑھی ہے صوفی عبد الرزاق صاحب, جو کہ نابینا تھے اور حافظ مثنوی تھے, حافظ تھے. 28,500 اشعار میرے مرشد نے فرمایا ان کو زبانی آتے, اور وہ شاگرد تھے مفتی الہی بخش صاحب کاندھیلوی رحمۃ اللہ علیہ, جن کو خاتم مثنوی کہا جاتا ہے, جن کی طرح محرومی نے خود اشارہ فرمایا تھا کہ اب قصے کو آدھا چھوڑ دیا تھا, اس کے بعد مفتی الہی بخش صاحب کاندھیلوی رحمۃ اللہ نے مثنوی شریف کی جو ہے وہ تکمیل کی تھی. وہ اللہ تعالیٰ کی وہ الہامی جو کتاب ہے اس الہام سے وہ سلسلہ جو ہے وہ 600 سال کے بعد مفتی الہی بخش صاحب رحمۃ اللہ علیہ کاندھیلوی انہوں نے سلسلہ جوڑا. تو یہ ہے میری مثنوی شریف کی سند. لہٰذا میرے شیخ نے جب یہ شعر پڑھا, غیر آ زنجیر زلف دل برم, آ کیا شکارہ کلام ہے کہ میرے محبوب کی زلف, آ میرے محبوب کی زلف کے علاوہ اگر تم ہمیں کسی زنجیر میں قید کرنا چاہو گے تو اگر 200 زنجیر آ رہی در درم, تو دنیا والوں یاد رکھنا اگر تم 200 زنجیریں بھی لے کر آؤ گے تب ہمارا یہ عالم ہوگا, سر نگونم ہی ریا کن پائے من, کہ میں نے سب جھکا لیا, اب ہٹا لو جلدی سے, ہم کو تم عقل کی باتیں مت کرو, ہمارا رابطہ خالص عقل سے ہو چکا ہے, ہم وہی الہی سے چلتے, وہ وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آئی, جو صحابہ کے ذریعے سے تابعین تبع تابعین اولیاء اللہ کے ذریعے سے علماء ربانیین فقہاء محدثین کے ذریعے سے جو وہی آ رہی ہے, ہمارا تعلق اس وہی الہی سے. اگر تم ہم کو مت سمجھانا کہ دنیا وہاں جا رہی ہے دنیا جا رہی ہے, اور لوگ ملاؤں کا مذاق اڑاتے ہیں, داڑھی والوں کو مذاق اڑاتے ہیں, بنوا دو ہمارے مذاق کو سمجھنے کی ہمارے اندر صلاحیت ہی نہیں, ہماری فہم ہماری سمجھ دنیا کی اس سے اوپر اٹھ کے آئے, خالق عقل سے ہمارا رابطہ ہے. لہٰذا ہمیں اب یہ تمہاری باتیں جو ہے بچوں والی باتیں سمجھ نہیں آتی, یہ بچوں والی باتیں تم بچوں کو سمجھاؤ. کیوں؟ فرماتے ماں جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے, خلق اطفالن جز مسے خدا, کہ ساری مخلوق یہ سب بچہ ہے, شکل سے 60 سال 50 سال 40 سال کے نظر آتے ہیں, لیکن فرماتے ہیں یہ ابھی تک یہ نابالغ اور بچے ہیں. کیوں؟ بات یہ ہے کہ ابھی تک یہ اپنی نفسانی خواہشات ہوا نفسانی خواہشات سے ابھی یہ رہائی انہوں نے حاصل نہیں کی, ابھی یہ بالغ نہیں ہے. شریعت کا مکلف بالغ ہوتا ہے, جو بالغ ہوتا ہے شریعت کا مکلف ہوتا ہے. لہذا جو آدمی شریعت و سنت پر عمل نہیں کرتا اس کا مطلب وہ نابالغ ہے, نابالغ ہے. وہ تو کیا محرمین ایسے شخص جو شریعت کی قید کو کہتا ہے صاحب کیا داڑھی رکھے یہ کہا, تو اس کا مطلب یہ نابالغ ابھی, یہ بچہ ہے بچونگڑا ہے. خلق اطفالم جز مت خدا, وہ اللہ والے جو اللہ کی جو بیٹھے خدا کی یاد میں سب سے بے غرض ہو کر, جو بیٹھے خدا کی یاد میں سب سے بے غرض ہو کر, تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمان تھا بادشاہت کا, اس پھٹے ہوئے چٹائی اور بوریے پر بادشاہت کا مزہ, بادشاہت سے بڑھ کر مزہ اس فقیر کو ملے گا جو بادشاہ کو بادشاہوں کو بادشاہ کی بھیک دینے والا اس کو جو یاد کرتا ہے اور اس کا جو مزہ لیتا ہے, جس کے دل میں اللہ کی ذات جو بادشاہوں کو بادشاہ کی بھیک دینے والا ہے جس کے دل میں موجود ہے میرے دوستو, وہ بادشاہوں سے نہیں بکتا, وہ ان چیزوں سے معروف نہیں ہوتا کیونکہ وہ بھیک دینے والا موجود ہے اس کی پھٹی ہوئی چرائے پر جو بیٹھے خدا کی یاد میں سب سے بے غرض ہو کر, تو اپنا بوریا بھی پھر ہمیں تخت سلیمان تھا. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خزانے کا پتہ دیا, اللہ یجتبی الیہ من یشاء, اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا بنا لیتا ہے, جس کو چاہتا ہے کھینچ لیتا ہے. من یشاء کی قید لگائی, اب سوال تھا کہ من یشاء ہمارے لیے کیسے ہوگا, ہمارے لیے کیسے ہوگا. میرے مرشد نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا یہ خبر دینا, اللہ جس کو چاہتا ہے جس کے لیے اللہ ارادہ فرما لے اس کو اپنا بنا لیتا ہے. لہٰذا اللہ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ میرے لیے ارادہ فرما لیجیے. مانگو اللہ سے, کیا نہیں ہوتا ہے خدا سے جو مانگتا ہے تو اولیاء سے. یہ وحدانیت توحید کا جھنڈا لہرا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ کیا نہیں ہوتا ہے خدا سے جو مانگتا ہے تو اولیاء سے. خدا فرما چکا خدا قرآن کے اندر, خدا فرما چکا قرآن کے اندر, میرے بندے ہیں سب پیر ہو پیغمبر, کوئی پیر ہو رسول ہو, عظمت سرانکوں پر پیر کے عظمت سرانکوں پر رسول کا تو کیا کہنا. اللہ تعالیٰ کی باتوں انہیں کے ذریعے سے ہمیں ملی ہے, لیکن جہاں اللہ کی وحدانیت کی بات ہوگی اس میں کسی مخلوق کا گزر نہیں ہے میرے دوستو. اللہ کی توحید کے مقابلے میں کہاں ہی کسی کا ذکر گزر نہیں ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا انک لا تهدی من احببت ولکن اللہ یهدی من یشاء, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان ظالموں کے لیے کیوں اپنی جانوں کو بلاتے ہیں جس کو آپ ہدایت دینا چاہتے ہیں, جس کو چاہتے ہیں کہ اس ہدایت مل جائے. لا تهدی, اللہ نے فرمایا لا تهدی, اس کو آپ ہدایت نہیں دے سکتے. ولکن اللہ یهدی من یشاء, اللہ تعالیٰ نے توحید کی عظمتوں کو لہرا دیا, توحید کا جھنڈا لہرا دیا کہ اللہ جس کو چاہتا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے. لہٰذا اللہ سے دعا مانگے, اللہ میرے لیے آپ ارادہ فرما دیں. میرے شیخ نے فرمایا جو مجذوب ہے, جو مجذوب یعنی جذب کیا ہوا اللہ کا عاشق اور دیوانہ, وہی سمجھایا کہ مجنون مراد نہیں پاگل کپڑے اتار کے گھوم رہا ہے, یہ مجذوب نہیں, مجنون یہ مجذوب نہیں, مجنون پاگل ہے. مجذوب سے مراد یہ ہے جو اللہ کی فرما برداری پر جینا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا, یہ اس کی سانس ہے, یہ اس کی غذا ہے, یہ اس کی روح ہے, یہ ہے. اب رہی بات کہ جذب کیوں, میرے مرشد نے فرمایا جذب بہت ضروری ہے, بغیر جذب کے کام بن نہیں سکتا. اب دو وجہ بتائیں, نمبر ایک تو یہ فرمایا کہ شیطان جو ہے وہ سالک تھا, عابد تھا, عالم عارف, یعنی وہ بھی اللہ کی عبادت کی ہے, اس نے اللہ کی عبادت شیطان نے بھی کی, سب کو معلوم نام فرشتوں جیسا, عزازیل فرشتوں جیسا نام. فرمایا سالک تھا مجذوب نہیں تھا, سالک تھا مجذوب نہیں تھا, اسی لیے مردود ہو گیا. فرمائے کہ جو مجذوب ہوتا ہے, جو مجذوب ہوتا ہے وہی مقبول ہوتا ہے, اور جو مقبول ہوتا ہے وہ مردود نہیں ہو سکتا, کیونکہ اللہ تعالیٰ مقبول ہی اسی کو فرماتے ہیں کہ جس کے مستقبل سے بھی باخبر ہوتا ہے کہ کبھی ہم سے بے وفائی نہیں کرے گا. اللہ اسی کو اپنا بناتا ہے کہ جانتے ہیں جو ہمیشہ ہمارا با وفا رہے گا, اور پھر اگر مان لو وہ کمزور ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو ادائے وفاداری بھی سکھاتا ہے. اس لیے میرے دوست اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے, اللہ اس کے آنسو جو اللہ کی یاد میں اللہ کی دیوی توفیق میں آنسو گراتا ہے, اللہ تعالیٰ انہی آنسوؤں کو بہانہ بنا کر, اگر یہ چاہے کہ میں ننگی فلمیں دیکھوں, چاہے کہ میں عورتوں میں گھل جاؤں, ننگی گناہ بدماشی کروں, تو فرمایا کہ اللہ اس کے آنسو کو بہانہ بنا کر اس کو گناہ سے دور بھگا دیتے ہیں, اور گناہ کو اس سے دور بھگا دیتے ہیں, وہ گناہ سے دور, گناہ اس سے دور. تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے, تم ہمارے ہم تمہارے ہو چکے, دونوں جانب سے اشارے ہو چکے. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کا جذب کیا ہوا, جذب کیا ہوا پھر وہ ننگی فلموں میں گھس جائے, سورج اور چاند سے بھیگ جائے, حسینوں کے نمک سے بھیگ جائے, دولت مال و دولت سے بھیگ جائے, بادشاہوں کے تخت و تاج سے بھیگ جائے, سونا چاندی سے بھیگ جائے, شامی کباب اور بریانی کی دنیا سے بھیگ جائے, فروخت نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اللہ کا خریدا ہوا ہے اور اللہ کی قیمت کون لگا سکتا ہے؟ اسے مولا رومی فریاد کرتے ہیں, غالبی پر جازی بہے مشتری, کہ اللہ آپ غالب ہیں, ہر دنیا میں جتنے جازب ہیں, کیا جازب؟ حسین عورتیں بھی جذب کرتی ہیں, ننگی فلمیں بھی جذب کر رہی ہیں, کھینچ رہی ہیں ہم کو, سورج بھی کھینچتا ہے, مال اور دولت بھی کھینچتے ہیں, گاڑی بھی کھینچ رہی ہے, شاندار مکانات بھی کھینچ رہے ہیں, سب دنیا کی ہر چیز ہم کو کھینچ رہی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ جتنے کھینچنے والے ہیں, اللہ کی طاقت کھینچنے کی ان سب کی طاقت سے زیادہ ہے. یہ سب محدود ہے, سب محدود ہے, اور اللہ کی طاقت غیر محدود ہے. لہٰذا اللہ تعالیٰ میرے شیخ نے فرمایا, جس کو اپنا جس کو مجذوب فرماتے ہیں, جذب فرماتے ہیں, اپنی صفت جذب سے جاذب بنتے ہیں, اس کو مجذوب فرماتے ہیں, تو جو مجذوب ہوتا ہے وہ مقبول ہوتا ہے, اور جو مقبول ہوتا ہے وہ مردود نہیں ہو سکتا. اللہ نے فرمایا اللہ سے جذب مانگو. انسان ہے, کبھی کبھی کیفیات ہوتی ہے نا, شیخ پر بھی کیفیت گزرتی ہے, دین کے خادموں پر بھی. میں سچ بتاؤں, آج صبح بھی میری کچھ ایسی کیفیت تھی کہ میں بہت دعا کر رہا تھا دل روتے ہوئے دل سے کہ اللہ مردودیت سے بچا لے. بہت عجیب بعض دفعہ ہوتا ہے بھائی, ڈر لگتا ہے انسان کیا بتائے. میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ایسی ہوں کہ جہاں پر نبی حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا دعا مانگی, توفنی مسلمہ, کہ اللہ ہم اس کو مسلمان وفات دیجیے. میرے شیخ نے فرمایا کیا نبی تو معصوم ہوتا ہے, نبی تو معصوم ہوتا ہے بھائی, عقیدہ ہے ہمارا, یہ ضروری ہے عقیدہ, لیکن اس کے باوجود جب معصوم ہے, جس سے گناہ کا صدور ناممکن ہے, نبی سے عصمت پر یہ تو اجماع ہے, معصومیت پر ایمان لانا ہے ہم کو. لیکن پھر یوسف علیہ السلام یہ کیوں فرما رہے کہ اللہ مجھ کو مسلمان وفا دیجیے؟ کیا عجیب. اللہ فرمائے کہ فیہ خوف الانبیاء, اس میں نبی انبیاء علیہ السلام کا خوف ہے کہ نبی بھی باوجود اپنی نبوت پر, نبی کو اپنی نبوت پر ایمان لانا فرض ہے, نبی کو اپنی نبوت پر ایمان لانا فرض ہے. ولی کو اپنے کو ولی ولایت پر فرض نہیں ہے, وہ تو ایک گمان ہوتا ہے, وہ گمان ہوتا ہے, یقین نہیں ہے, لیکن نبی کا معاملہ تو یقینی معاملہ ہے, اس کو اپنی نبوت پر ایمان لانا فرض ہے. لیکن اس فرض کے ایمان لانے کے باوجود کہ اللہ نے نبی بنایا, پھر کیوں عرض کر رہے ہیں توفنی مسلمہ, فرما فیہ خوف الانبیاء مع کمال عصمتہم, فرماتے اس میں نبی انبیاء علیہ السلام کا بھی خوف ہے, حالانکہ کس کمال عصمت کمال عصمت پر فائز ہے کہ معصوم, کہ گناہ کا صدور ناممکن, لیکن اس کے باوجود جو ہے یہ ڈر ہے, خوف ہے اللہ کی عصمتوں کے مقابلے میں, کیونکہ مخلوق ہے اور وہ اللہ خالق ہے. خالق کے سر کے حال یہ ہے میرے دوستو. دادا اب تو ڈرتا ہے انسان کو ڈر لگتا ہے اب تھا کے ساتھ مردود. دادا میں جب 11 بجے حضرت کی مجلس, کیا کہیں بس, شیخ کی مجلس سے سچ عرض کر رہا ہوں, اللہ مرشد کی مجلس کا لالچی اور حریص بنے, جو شخص شیخ کی مجلس ہوتا ہے میں کیا وقت ہو شیخ کو, اور اس وقت جس وقت آم پلا رہا ہے اور وہ اپنی پینے میں مصروف ہے, یہ نادان ہے, بیوقوف ہے یہ شخص, وہ تو آم پلا رہا ہے, جو بھی دن ہو وقت ہو اب وہ تو آم فیض تقسیم کر رہا ہے, اس وقت میں یہ ظالم اپنی مستیوں میں ہے, یہ شخص بہت ہی نادان اور بیوقوف ہے, اس شخص کی بیوقوفی کا کیا کہنا. لہذا جب مجلس میں گیا, حضرت کیسٹ چل رہی تھی, اسی کیسٹ میں یہی مضمون تھا کہ جو مجذوب ہوتا ہے وہ مقبول ہوتا ہے, جو مقبول ہوتا ہے وہ مردود نہیں ہوتا. لہذا اگر مردودیت سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے جذب مانگو, کہ اللہ تو مجھ کو اپنا بنا لے, اللہ تو مجھ کو جذب فرما لے. فرمائے کہ اللہ کے کھینچے ہوئے کو کوئی کھینچ نہیں سکتا, اللہ کے کھینچے ہوئے کو کوئی کھینچ نہیں سکتا, اللہ جس کو اپنا بنا لیتا ہے پھر کوئی اس کو اپنا نہیں بنا لیتا. فرمایا اللہ سے مانگو کہ اللہ تو مجھ کو اپنے تیج کو واسطہ, قرآن مجید میں تیری تجلی جو صفت کا واسطہ, اس تجلی جذب کا واسطہ, ہمارے بزرگوں کا واسطہ, کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اولیاء اللہ جن کا دامن ہم نے تیری وجہ سے پکڑا ہے ان کے صدقے میں ہم کو جذب فرما لے. فرمایا ایک راستہ یہ ہے کہ مردود نہیں ہوتا. شیطان کیوں مردود ہوا؟ وہ عبادت کرتا تھا. شیطان کیوں مردود ہوا؟ مردود اس لیے ہوا کہ وہ مجذوب تھا ہی نہیں. دیکھو بھائی یہ جو تصویر, یہ جو بوتلیں ہیں نا, اس میں تصاویر بنی ہوئی ان بوتلوں میں, لہٰذا اس کو برائے مہربانی یا تو پھاڑ دو یا مسجد سے باہر اس کو رکھ دیجیے. اب یہ نئی بوتلیں آئی ہیں, ان میں تصویریں ہیں نا, یا تو پھاڑ دیجیے یا باہر لے جائیے. باہر لے جائیے آپ, وہاں دفتر میں رکھوا دیجیے, لیکن مسجد میں تصویریں نہ لائیے. اگر آپ کو استعمال کرنا ہے تو بسم اللہ کر کے پھاڑ دو اور کیا. تو مسجود جو ہے, لہٰذا فرمائے شیطان اصل میں مسجود تھا ہی نہیں, مذہب شروع سے نہیں تھا, سالک تو تھا, سالک محض تھا, اللہ کے راستے میں چل رہا تھا. اس لیے دیکھتے نا کتنے لوگ ماشاء اللہ بزرگوں کے پاس ایک آنا جانا شروع ہوا, ہر سال جو عمرہ خوب عبادت ذکر تلاوت, علماء کے پاس بیٹھ رہے, تبلیغ میں وقت لگا رہے ہیں, اور اس دن نیک کام ہر نیک کام میں آگے. کچھ داڑھی رکھی, کچھ دن بعد آیا پتہ چلا داڑھی تھا, شلوار جو تخنوں سے اوپر تھی شلوار ٹخنوں سے نیچے, اب ننگی فلمیں دیکھ رہے ہیں, عورتوں کے چکر میں گھوم رہے ہیں. یہ سب بدمعاشی چل رہی ہے. وجہ کیا ہے کہ یہ کبھی بھی مقبول ہوتا ہی نہیں ہے, یہ مقبول ہوا ہی نہیں تھا اس لیے مردود تھا. اور جو مقبول ہوتا ہے میرے دوستو وہ کبھی مردود نہیں ہوتا, جو مقبول ہوتا ہے وہ مردود. اور فرمایا ایک راز تو یہ, اور دوسری راز یہ ہے جذب کا, کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کرا ہم ہیں محدود. جو صاحب محدود ہے نا, چاہے بادشاہ ہو چاہے وزیر ہو چاہے عالم ہو چاہے غیر عالم, سب محدود ہے, سب چیز. ہم اللہ تک پہنچ نہیں سکتے. کیوں بھائی؟ اللہ تک ہم پہنچ سکتے ہیں؟ ہم نہیں پہنچ سکتے. لہٰذا جب تک اللہ تعالیٰ خود ہم کو اپنے پاس کھینچ نہ لے, اللہ خود ہم کو جذب نہ فرما لے, اس وقت تک ہم اللہ کو تک پہنچ نہیں سکتے. اس لیے بغیر جذب کے کام چل ہی نہیں سکتا. فرق یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ پہلے اللہ ان کو جذب فرماتا ہے, پھر رستہ بھی طے کرنے لگتے ہیں, وہ ان کو کہتے ہیں مجذوب صالح. اور بعض لوگ جو ہیں پہلے رستہ طے کرتے ہیں, اللہ سے دعائیں کرتے رہتے ہیں, ایک دن اللہ ان کو جذب بھی فرما لیتے ہیں, اس کو کہتے ہیں صالح مجذوب. یہ تصور کا ہی مطلب ہے جس کو لوگ سمجھتے کم ہیں. ایک ہے مجذوب صالح, ایک ہے صالح مجذوب. لیکن کام تو جذب سے بنے گا. جب تک اللہ کسی کو اپنا نہ بنائے میرے دوستو, کوئی اللہ کا نہیں ہو. جس کو اللہ اپنا بنانے کا ارادہ فرما لے وہی اللہ کا ہو سکتا ہے, صرف وہی جس کو اللہ بنائے. لہٰذا فرمائے کہ اللہ سے رو, گڑ گڑاؤ, مان لو. ارے ظالم تھوڑی سی دنیا ہے, موت کا وقت کا پتا نہیں ہے, نہ جانے بلا لے پیا کس کھڑی, تو نہ جانے بلا لے پیا کس گھڑی, تو رہ جائے تکتی کھڑی کی کھڑی. موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں ہے. اللہ سے مان لو, جب مان لو کہ اللہ ہمیں اپنا بنا لے, اللہ ہمیں اپنا بنا لے, اللہ ہمیں اپنا بنا لے. دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا بنا لے. یا اللہ تعالیٰ آپ نے قرآن مجید میں اپنی تجلی کا, اپنی صفت کا یا اللہ پتا اپنے بندوں کو عطا فرمایا کہ اللہ یشتبی الیہ من یشاء, اللہ جس کو چاہتے ہیں, یا اللہ آپ جس کو چاہتے ہیں اس کو جذب فرما کر اپنا بنا لیتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ, یا اللہ اس صفت کا صدقہ, اس قرآن مجید کی آیت کا صدقہ کہ آپ اپنی تجلی, جذب کی تجلی ہم سب پر نازل فرما دیجئے, ہم سب کو اپنا بنا لیجئے. یا اللہ ہم سب کو مجذوب بنا دیجئے, یا اللہ ہم سب کو مقبول فرما دیجئے, مردودیت سے پناہ عطا فرما دیجئے. یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا بنا دیجئے, یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا بنا لیجئے, واللہ حوالہ بنا دیجئے. ولایت صدیقیت کا اعلیٰ مقام, انتہائی مقام, محض اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. یا اللہ تعالیٰ ہمارے دست و بازو, ہم اپنے دست و بازو سے آپ تک نہیں پہنچ سکتے. یا اللہ ہم محدود ہیں, آپ کی عظمت ہے, آپ کی ذات غیر محدود ہے. یا اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کو اپنا بنا دیجئے. یا اللہ تعالیٰ گناہ والی زندگی سے نکال کر اپنے فرما بردار والی حیات ہم سب کو نصیب فرما دیجئے. شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما, ایسا ایمان ایسا یقین عطا فرما کہ اللہ ہم آپ کو خوش رکھے, ایک لمحہ بھی آپ کو ناراض نہ کریں. یا اللہ تعالیٰ ہم آپ کے لیے, ہم نے جن بڑوں کا دامن پکڑا, جن بزرگوں کی جوتیاں اٹھائی, جن کے قدموں میں پڑے, ان کے صدقے میں یا اللہ ہم سب کو اللہ حوالہ بنا دیجئے. یا اللہ ہم سب کو اللہ حوالہ بنا دیجئے. یا اللہ ہم سب کو اللہ حوالہ بنا دیجئے. ہماری دنیا بھی بنا دیجئے, ہماری آخرت بھی بنا دیجئے. رزق حلال آپ کے طرف فراوانی کے ساتھ آپ فرما, مریضوں کو شفا عطا فرما, اور جس کی جو حاجات ہے اپنے فضل و کرم سے ہمارے ہمیں نیک ارادوں میں بامراد فرما اور برے ارادوں میں نامراد فرما. یا اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا بنا لیجئے. اے علیم و خبیر ہماری تمام جائیدادات کو پورا فرما. برے ارادوں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے. یا اللہ تعالیٰ ہم کو مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا. یا اللہ تعالیٰ بغیر مانگے دونوں جہان کی نعمتیں, دونوں جہان کی آفتیں, دونوں جہان کی راہ پہ عطا فرما دیجئے. یا اللہ اپنے کرم سے اپنے فضل سے ارادہ فرما دیجئے ہم سب کو اپنا بنا دے گا کہ آپ کے ارادے کے بغیر ہم مراد آباد نہیں پہنچ سکتے. یا اللہ تعالیٰ اپنے قرب کے مراد آباد تک ہم سب کو پہنچا دیجئے. اور میرے شیخ کے صدقے میں اس مسجد کے ذرے ذرے میں یا اللہ تعالیٰ اس جو ہے وہ چار دیواری کے ذرے ذرے میں اپنی تجلیات جذب کو داخل بنا فرما دیجئے کہ یہاں کوئی جو بھی آوے محروم نہ جاوے. یا اللہ سب کو اپنا عاشق اپنا